الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم حج و عمرہ کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس تاریخ میں یہ بات اس سے پہلے واضح ہو چکی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جب حج و عمرہ کی پیدا ہوئی تو جس طرح اب ہم یہ مناسک ادا کرتے ہیں اسی طرح سب لوگ مناسک ادا کرتے تھے. البتہ 1500-2000 سال کے عرصے میں بعض بدعتیں اس میں داخل ہو چکی تھیں، تو قرآن مجید نے حج اور عمرہ میں ان بدعتوں کو اور ان غلطیوں کو موضوع بنایا ہے، یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ حج کیا ہے عمرہ کیا ہے، اس لیے کہ حج سے بھی لوگ واقف تھے، عمرہ سے بھی لوگ واقف تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اسی طریقے سے حج و عمرہ ہوتا تھا جس طرح آپ کی بعثت کے بعد اب ہو رہا ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی جو اسلام نے انہیں بتائی یا قرآن نے انہیں بتائی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی. لوگ حج کر رہے تھے، لوگ عمرہ کر رہے تھے، مناسک ادا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کے لیے اسی طرح آتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. البتہ کچھ بدعتیں تھیں، کچھ خرابیاں تھیں. یہ کوئی 12-13 چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے موضوع بنایا اور ان کی اصلاح کی. پہلی چیز یہ تھی کہ بیت الحرم کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش اپنا یہ حق سمجھتے تھے کہ وہ جس کو چاہیں حج و عمرہ کے لیے حرم میں آنے دیں اور جس کو چاہیں اس کی حاضری سے محروم کر دیں. یہ اکثر جگہ پر خرابی پھیل جاتی ہے. اللہ کا گھر ہے، اب اللہ کے گھر کے سچے خادم بن کر رہنے کی بجائے ان لوگوں نے اپنا یہ استحقاق سمجھ لیا تھا کہ اس کی حاضری کی اجازت ہم دیں گے تو آدمی حاضر ہوگا، نہیں دیں گے نہیں ہوگا. یعنی خدا کے گھر میں آنے والوں کے خدام بن کر رہنے کی بجائے وہ گویا اس کو اپنی اجارہ داری بنا کر بیٹھ گئے تھے. قرآن نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور واضح کیا کہ یہ کسی خاندان کا اجارہ نہیں ہے. ہر شخص جو اللہ کی عبادت اور حج و عمرہ کے لیے اس گھر کا قصد کرے، وہ قریشی ہو یا غیر قریشی، عربی ہو یا عجمی، شرقی ہو یا غربی، اس پر کسی کو کوئی پابندی عائد کرنے کا حق نہیں. جو لوگ وہاں حکمران ہیں، وہاں کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ان کا کام لوگوں کے لیے حج و عمرہ کی سہولت پیدا کرنا ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس اختیار سے کام لے کر لوگوں کو اس گھر کی حاضری سے محروم کرے، اپنی پسند کے لوگوں کو آنے دیں اور جنہیں وہ ناپسند کرتے ہوں ان کے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیں. اس بات کو قرآن مجید نے ماننے سے انکار کر دیا. مقیم اور آفاقی، یعنی خواہ وہاں کے لوگ ہوں، سرزمین عرب کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، سب کے حقوق اس میں بالکل برابر ہیں. قریش کی حیثیت اس کے حکمرانوں اور اجارہ داروں کی نہیں ہے بلکہ اس کے پاسبانوں اور خدمت گزاروں کی. یعنی یہ گویا قرآن مجید نے ان کو بتایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لو. تم اس کے اجارہ دار نہیں ہو، اس گھر کی حکومت تمہیں نہیں دی گئی، اس کے تمہیں خدام بنایا گیا ہے. ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب یہاں آباد کیا گیا تو اللہ نے ان کی نظر مانگی، گویا وہ اپنی پوری زندگی اس گھر کی خدمت کے لیے، اس معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دے. اور یہیں سے ظاہر ہے کہ قریش کا گرانا پیدا ہوا، تو ان کا بھی اصلی فرض یہ تھا کہ وہ اس گھر کو توحید کا مرکز بنا کر رکھیں اور اس کے پاسبان بنے، اس کے خدمت گزار بنے. ان کا فرض ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح وہ بھی اسے تمام دنیا کے لیے عبادت کا مرکز بنائیں اور تمام انسانوں کو دعوت دیں کہ اس کی برکتوں سے بہرہ یاب ہونے کے لیے اس آستانہ الہی پر حاضر ہوں. قرآن مجید نے یہ بات سورہ حج کی آیت 25 میں بیان کی ہے. ارشاد فرمایا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم. اس کے برخلاف جو لوگ منکر ہوئے اور اب اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں جس کو ہم نے اس کے شہریوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے یکساں ٹھہرایا ہے، یعنی شہریوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی مسجد حرام میں یکساں حقوق ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ خاص طور پر اس پس منظر میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہ لوگ اب مسلمانوں کو حج کے لیے نہیں آنے دے رہے تھے. یہ معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے عمرے کا ارادہ کیا تو اس میں بھی کیسی رکاوٹ پیش آ گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے, مسلمان بھی آ گئے, اس کے بعد بھی انہوں نے راستہ روک دیا اور پھر یہ کہا کہ ان شرائط پر ہم آپ کو اگلے سال آنے دیں گے, اس سال نہیں داخل ہونے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خصوصی اہتمام کیا تھا کہ قربانی کے جانور ساتھ تھے, ان کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے تھے, اور عربوں کی عام روایت کے مطابق اس طرح جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے ہیں ان کو روکنے کا کسی کو حق نہیں تھا, لیکن روکا انہوں نے. تو قرآن مجید نے اس موقع کے اوپر یہ تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ تمہارا استحقاق نہیں ہے, اس میں مقیم اور آفاقی سب کے حقوق برابر ہیں, اور اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں جس کو ہم نے اس کے شہریوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے یکساں ٹھہرایا ہے, وہ یقیناً بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور اس مسجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اس میں کسی بے دینی کسی شرک کے ارتکاب کا ارادہ کریں گے ان کو ہم ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی اگر کوئی گروہ اس معاملے میں غلط رویہ اختیار کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دنیا میں دوچار ہونا پڑے گا, یعنی جلد یا بدیر اس کی گردن ناپ لی جائے گی. تو ان کو بھی یہ بتا دیا کہ تم اس گھر کے متولی ہو, اگر تم اس کا راستہ روکتے ہو, مسلمانوں کو آنے سے روکتے ہو یا کسی بھی گروہ کو آنے سے اس جگہ روکتے ہو, تو یہ سمجھ لو کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا صورتحال تمہیں پیش آنے والی ہے. دوسری چیز, شرک کی غلاظت توحید کے اس سب سے بڑے اور قدیم ترین مرکز میں بھی داخل کر دی گئی تھی. یعنی جس گھر کو بنایا ہی توحید کی دعوت کے لیے گیا تھا, سیدنا ابراہیم سے بڑا کوئی معاہد دنیا میں نہیں ہوا, اور دنیا کے اس سب سے بڑے معاہد نے, دنیا کے اس سب سے بڑے توحید پرست نے اللہ کی اس عبادت گاہ کو اٹھایا, اس کی پرانی بنیادوں پر اس کو بحال کیا, اس گھر کو آباد کیا, اس کے حج و عمرہ کے لیے منادی بلند کی, اسی گھر کو شرک کی غلاظت سے ناپاک کر دیا گیا تھا. قرآن نے متنبہ کیا کہ ابراہیم و اسماعیل کو جب اس گھر کی تولیت عطا ہوئی اور انہیں یہاں آباد ہونے کے لیے کہا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہدایت یہ فرمائی تھی کہ اس طرح کی غلاظتوں سے اس گھر کو بالکل پاک رکھا جائے. یعنی جو سب سے پہلی ہدایت کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو یہ توحید کا مرکز ہے, اس کو آباد کر رہے ہو, اس کے متولی مقرر کیے گئے ہو, اس کے خدام کی حیثیت سے تم کو رہنا ہے, تو اس بات کا اہتمام رکھنا کہ اس طرح کی کوئی غلاظت کبھی اس گھر میں داخل نہ ہونے پائے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ قریش کو بھی یہی کرنا چاہیے, ورنہ یہ عظیم امانت ان سے چھین کر اس کے اصل حقداروں کے سپرد کر دی جائے گی. اب چونکہ قرآن مجید مسلمانوں کی ایک جمعیت تیار کر رہا تھا تو یہ اشارہ بھی کر دیا کہ اپنے رویے کو درست کر لو, ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو بڑی سعادت تم کو حاصل ہے کہ تم اس گھر کی تولیت کے منصب پر فائز ہو, یہ تم سے چھین لی جائے گی اور اس کے اصل حقداروں کو لوٹا دی جائے گی. یہ بات بھی سورہ حجی میں بیان ہوئی ہے, آیت 26 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ بَوَّانَ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهُ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو جب ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ہم نے ٹھکانہ بنایا اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی چیز کو ہمارے ساتھ شریک نہ کرو, اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں, قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. تو گویا قریش کو بھی الٹیمیٹم دے دیا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر تم نے اب اس کو پاک نہ کیا تو پھر تم اس گھر کی تولیت سے محروم کر دیا جاؤ, تمہیں اس منصب سے ہٹا دیا جائے گا. تیسری چیز یہ تھی کہ اپنے بتوں کے تعلق سے بعض جانور قریش نے حرام قرار دے رکھے تھے. جس وقت بدعتیں اور شرک داخل ہوتا ہے کسی قوم میں تو پھر نئے نئے دینی احکام وجود میں آتے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ بعض جانوروں کو اپنے بتوں کی نسبت سے حرام قرار دے دیا تھا, چنانچہ وہ ان کی قربانی بھی نہیں کرتے تھے. اس کا ذکر سورہ انعام میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. بعض جانوروں کے بارے میں اس طرح کے عقائد قائم کر لیے گئے تھے کہ اگر یہ ہم نے فلاں بت کے حوالے کر دیا تو اب کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا. جیسے ہندوؤں کے ہاں گائے کے بارے میں بعض خصوصی نوعیت کی ہدایات ہوتی ہیں, اس طرح کا معاملہ بہت سے جانوروں کے بارے میں بھی قائم کر لیا گیا تھا. ان کو قرآن نے صائبہ اور اسی طرح وسیلہ اور حام اور اس طرح کی اصطلاحوں سے تعبیر کیا ہے. اسی طرح اس گھر سے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مقدس روایات بھی اپنے دنیوی مفادات کی خاطر انہوں نے بڑی حد تک بدل ڈالی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں تنبیہ کی اور بتایا کہ جانور وہی حرام ہیں جن کی وضاحت قرآن میں کر دی گئی. اس لیے اس افتراء اللہ سے بچو, یعنی جو چیز اللہ نے حرام نہیں ٹھہرائی اس کو اگر کوئی حرام ٹھہراتا ہے, اپنی طرف سے حرام ٹھہراتا ہے, تو یہ افتراء اللہ ہے. افتراء اللہ کا مطلب ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا. حرمت اور حلت کا حق اللہ کا حق ہے, اور کوئی شخص دنیا میں یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی سند کے بغیر, اللہ کے اذن کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جانور میں نے حلال کیے ہیں, ان میں سے ہر ایک کی قربانی اس بارگاہ میں ہو سکتی ہے. لہذا اگر تم کسی جانور کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ اب اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا, یا اس کی اولاد کو چھیڑا نہیں جا سکتا, یا اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا, یا اس کی قربانی نہیں کر سکتا, تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو, کیونکہ اللہ نے ان میں سے کوئی قانون نہیں بنایا. تو ارشاد فرمایا کہ اس افتراء اللہ سے بچو اور اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم بجا لاؤ, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ بھی سورہ حج میں بیان کیا ہے, 30 سے 32 آیات میں ہے. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر له عند ربہ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب. ان چیزوں کا اہتمام کرو اور یاد رکھو جو اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرے گا, تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے, اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں سنا دیے گئے. ان چیزوں کا اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے, اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں سنا دیے گئے ہیں. سو بتوں کی غلاظت سے اجتناب کرو اور اس جھوٹ سے اجتناب کرو جو تم خدا پر باندھتے ہو. یہ شرک یا اپنی طرف سے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا, یہ خدا پر جھوٹ باندھنا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس جھوٹ سے اجتناب کرو جو تم خدا پر باندھتے ہو, ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر, اس کے شریک بنا کر نہیں. اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا, پھر پرندے اس کو اچک لے جائیں گے, یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دے گی. ان چیزوں کا اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کی تعظیم کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے. وہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد آدمی بے بنیاد ہو جاتا ہے. یہ اس کی بڑی خوبصورت مجازی تعبیر ہے کہ پھر اس کے بعد اس کی بنیاد اکھڑ جاتی ہے. ہوا اس کو لے جا کر کہیں ڈال دے, پھر اس کو جو اوہام, جو جنون, جو شکوک جدھر چاہے لے جائے, کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اور جس طریقے سے کسی پرندے کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے تو معلوم نہیں کہاں لے کر اڑتا پھرے گا اور کہاں جا کر ڈال دے گا, ایسا انسان بھی بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے. گویا وہ کسی محکم جگہ پر کھڑا ہو کر دین کے اور دنیا کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. مشرک کا حال یہی ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس سے بچو. چوتھی چیز یہ تھی کہ قربانی کے جانوروں سے کوئی فائدہ اٹھانا بالعموم ممنوع سمجھا جاتا تھا. جیسے کہ عام طور پر مذہبی گروہوں میں اس طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں, تو قریش میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا تھا بعض لوگوں میں کہ قربانی کے لیے اگر کوئی جانور خاص کر دیا گیا ہے تو اب کوئی اس پر سواری نہیں کرے گا, کوئی اس کا دودھ نہیں دھوئے گا, کوئی فائدہ نہیں اس سے اٹھایا جا سکتا. چنانچہ اس مقصد کے لیے خاص کر دینے کے بعد لوگ نہ ان کا دودھ استعمال کرتے تھے اور نہ ان سے بار برداری کا کوئی کام لیتے تھے. قرآن نے وضاحت فرمائی کہ ان شاعر کی تعظیم کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے. یعنی شاعر کی تعظیم اور چیز ہے, اور ان سے جب تک وہ قربانی کی جگہ نہیں پہنچتے کوئی کام لے لینا بالکل الگ چیز ہے. تو قرآن مجید کا چونکہ سارا مزاج بالکل عقلی ہے, اس وجہ سے اس کو اس نے قبول نہیں کیا کہ عزت اپنی جگہ, عظمت اپنی جگہ, یہ قربانی کے جانور ہیں, اللہ کے گھر کے لیے خاص ہو گئے ہیں, حدی کے جانور ہیں, ان کے گلے میں پٹھے ڈال دیے گئے ہیں, آپ انہیں لے کر جا رہے ہیں, یہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ان کا دودھ نہیں دھوا جائے گا یا کوئی پیے گا نہیں, یا اگر کسی کو کسی سواری پر سوار ہونے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو سوار نہیں ہوں گے. قربانی کا وقت آ جانے تک ان جانوروں سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانا بالکل جائز ہے. چنانچہ فرمایا کہ لکم فیہ منافع الی اجل مسمی ثم محلھا الی البیت اللتیق, قربانی کے ان جانوروں سے تم ایک وقت مقرر تک فائدے اٹھا سکتے ہو, پھر ان کو اسی قدیم گھر تک پہنچنا ہے. یعنی قربانی کے جانور پہنچیں گے یہیں, یہیں ان کی قربانی ہوگی اور یہ ساری عظمت ان کو حاصل ہوگی, اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے خاص کیے گئے ہیں. لیکن جب تک قربانی کا وقت نہیں آ جاتا, سواری کرنے والا سواری کرے, دودھ پینے والا دودھ پیے, اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. پانچویں چیز یہ تھی کہ عرب میں یہود بھی تھے اور ایک کمزور روایت کی بنیاد پر انہوں نے اونٹ کو حرام قرار دے رکھا تھا. یعنی ان کے ہاں تورات میں بھی یہ روایت داخل ہو گئی ہے. وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں فقہ بن جاتی ہے تو پاؤں کی صورتحال کی بنیاد کے اوپر بعض فقہا نے اونٹ کی حرمت کے بارے میں بات کی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہی چیز ان کے ہاں ہو گئی. بلکہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا یعقوب شاید اونٹ کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تھے اور انہوں نے اپنے ذوق کی وجہ سے اس کو اپنے لیے ایسا ہوتا ہے ممنوع قرار دیا ہوا تھا, تو اس سے ان کے ہاں یہ چیز آ گئی. تو اس طرح کی کمزور سی روایتیں ہیں جن کی وجہ سے یہود یہ خیال کرتے تھے کہ اونٹ کوئی ذبح کرنے کی یا کھانے کی یا قربان کرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ محض واہمہ ہے, لہذا اونٹ کی قربانی بھی بغیر کسی تردد کے کی جائے گی. بلکہ عربوں کو یہ جانور چونکہ نہایت عزیز ہے, لہذا وہ اگر اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی کریں گے تو ان کے لیے یقیناً یہ اللہ کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہوگی. تو یہ بھی ایک بدعت تھی جس کی اصلاح فرمائی. ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ بھی حجی کی آیت ہے اور 36 نمبر آیت ہے. اس میں فرمایا اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر ٹھہرایا ہے, ان میں تمہارے لیے بلائی ہے, سو ان کی قطار بنا کر ان پر اللہ کا نام لو, پھر جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کنایت کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو مانگنے کے لیے آ جائیں. اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. تو اس میں بتایا گیا کہ قربانی نہ صرف یہ کہ اونٹ کی جا سکتی ہے, بلکہ قربانی کی جائے تو اس کا گوشت بھی نہایت اہتمام سے کھایا جا سکتا ہے, غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. چھٹی بات یہ تھی کہ قربانی کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اور خون سے محظوظ ہوتا ہے. جب مشرکانہ عقائد قوموں کے اندر رواج پا جاتے ہیں تو اس طرح کے بعض واہمے بھی رواج پا جاتے ہیں کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں, اونٹ قربان کرتے ہیں, میڈا قربان کرتے ہیں, بکرا قربان کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو گویا اس کا خون اچھا لگتا ہے یا اس کا گوشت اچھا لگتا ہے. اور چونکہ قدیم زمانے میں تو عام طور پر قربانی کو جلایا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ اس کی خوشبو اللہ کو اچھی لگتی ہے, پہنچتی ہے. قربانی کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اور خون سے محظوظ ہوتا ہے. قرآن نے متنبع کیا کہ یہ محض حماقت ہے, اللہ تعالیٰ اس سے نہیں بلکہ اس تقوے سے محظوظ ہوتا ہے جو ان قربانیوں سے ان کے پیش کرنے والوں کے دلوں میں ہوتا ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا, لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقوی منکم کذالک سخرہا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. یہ بھی اسی سورہ حج میں 37 آیت ہے. اللہ کو نہ تمہاری ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون, بلکہ صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے, یعنی دل کی وہ کیفیت پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پہنچنے والی چیز یہ ہے. اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو اس میں اصل چیز ہماری نیت ہے, ہمارا ارادہ ہے, ہمارے دل کی کیفیت ہے. اس کا ظاہری ڈھانچے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی سے ان بہت سے سوالات کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی عمل کرنے کے نتیجے میں جو چیز نہیں پہنچائی جا سکتی اور منتقل نہیں کی جا سکتی وہ دل کا تقویٰ ہے اور پہنچتا وہی ہے. یعنی ہمارے دل کے اندر جو چیز ہے یہ ہم کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی کے لیے نماز پڑھیں گے, کسی کے لیے روزہ رکھیں گے, تو یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ روزہ اور نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائے, لیکن پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ وہ دل کا تقویٰ ہے. تو دل کا تقویٰ تو کرنے والے کے یہاں پایا جا سکتا ہے, کسی دوسرے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا, ناقابل انتقال چیز ہے. اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو نیت اور ارادہ ہے یہ اگر محکم طریقے سے موجود ہے تو آپ کے آگے کون کھڑا ہے اور پیچھے کون کھڑا ہے اور دائیں کون کھڑا ہے اور بائیں کون کھڑا ہے اور پڑھا کون رہا ہے اور عبادت کرا کون رہا ہے، یہ بے معنی بات ہے. آپ کی اپنی نماز، آپ کا اپنا روزہ، آپ کا اپنا حج، یہ ہے جس نے مقبول ہونا ہے. اس لیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ اگرچہ یہ سارے جو ڈھانچے بنائے گئے ہیں یا جو قالب تیار کیے گئے ہیں شریعت کے، یہ بڑے اہم ہیں، لیکن یہ نہیں پہنچتے اللہ کو. جو چیز پہنچتی ہے وہ دل کا تقویٰ ہے. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا. تمہاری ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے اسی طرح ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اس کی تکبیر کرو. یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا رویہ اختیار کریں، اور اے پیغمبر ان خوب کاروں کو بشارت دو. یہ کیا. ساتویں چیز یہ تھی کہ مروہ، یہ جو صفا کے ساتھ مروہ کی پہاڑی ہے، مروہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا اسماعیل کو قربانی کے لیے سیدنا ابراہیم نے لٹا دیا تھا، جہاں وہ عظیم واقعہ پیش آیا، یہ وہ جگہ ہے. یہود چونکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی انہوں نے سب سے زیادہ زور اس پر لگایا ہے بائبل میں کہ کسی طریقے سے اس پہاڑی کا ذکر وہاں سے ختم ہو جائے، چنانچہ اس کا نام بگاڑا ہے، کہیں مروہ ہے، کہیں موریہ ہے، کہیں کچھ ہے. تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جیسے ہی وہ اس کو مانتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ مان لیں کہ ابراہیم یہاں آئے تھے، یہ مان لیں کہ یہ گھر خدا کا بنایا ہوا گھر ہے، یہ مان لیں کہ یہ ابراہیم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ اور معبد ہے، اور یہ مان لیں کہ یہ بنی اسماعیل ہیں جن کے اندر رسول کے آنے کی پیشینگوئی کی گئی تھی. تو ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا، مانتے نہیں تھے اس کو. اس لیے صفا و مروہ کے طواف کے بارے میں بھی طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے رہتے تھے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوں گے، اس سے پہلے قریش کو بھی کہتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، تم ٹھیک ہے، معبد ہے تمہارا، اس میں جا کے طواف کرو، لیکن یہ صفا و مروہ، تاکہ آہستہ آہستہ ذہنوں سے قربانی اور قربان گاہ کا تصور ختم ہو جائے. قرآن نے اس کتمان حق پر انہیں متنبہ کیا، انہیں تنبیہ کی، اور صاف واضح کر دیا کہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شاعر میں سے ہیں اور ان کا طواف ایک نیکی کا کام ہے. گویا قرآن مجید نے اس کی تردید کی. کسی مسلمان کو اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. یہ بات سورہ بقرہ میں فرمائی ہے، 158 اور 159 آیت ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتب فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. صفا اور مروہ یقین اللہ کے شاعر میں سے ہیں، چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف بھی کر لے، بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے. اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے. اس معاملے میں جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت بھیجی تھی اسے جو لوگ چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا تھا، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی جن پر لعنت کریں گے. یہ سیاق و سباق ہے اس آیت کا. اس میں بالکل واضح طریقے پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصل میں یہ یہود ہیں جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہوا تھا، لیکن ہمارے ہاں یہ روایت عام ہو گئی کہ اصل میں انصار کا خیال یہ تھا کہ ان پہاڑیوں پر اصاف اور نائلہ کے دو بت رکھے ہوئے ہیں، تو انہیں یہ تردد تھا. ذرا حالانکہ اگر بتوں کی بنیاد پر یہاں تردد تھا تو پھر بت تو 365 بیت اللہ میں موجود تھے. تو اصل بات یہ تھی کہ یہود نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے آگے، اور بڑی تحدید کے انداز میں کہا ہے کہ یہ اگر ان حقائق کو اسی طرح چھپائیں گے تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. لعنت کا مطلب ہے یہ خدا کی رحمت سے محروم کر دیے گئے ہیں. تو اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں، اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ صفا و مروہ کا طواف ایک نیکی کا عمل ہے، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، یعنی واجب یا فرض نہیں ہے، نہ عمرے میں نہ حج میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم حج سے متعلق قرآن مجید کے قانون کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں وہ چیزیں زیر بحث تھیں جو عربوں نے بدعات کے طور پر حج و عمرہ میں داخل کر دی تھی. قرآن مجید نے ان میں سے ایک ایک کو لے کر ان کی اصلاح کی اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے مقرر کردہ مناسک میں یہ بدعتیں نہیں رہنی چاہیے. اس میں بعض غلط فہمیاں بھی ہیں جن کو دور کیا, بعض تاریخی حقائق کو مسخ کر کے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں جن کے بارے میں متنبع کیا, اور بعض جس طرح کے میں نے عرض کیا مذہبی احساسات و جذبات سے پیدا ہونے والی بدعتیں ہیں جن کی اصلاح فرما دی. اس میں بہت سی چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں. اب اس کے بعد جس چیز کو لیا ہے وہ یہ ہے کہ منا کے ایام بھی زیادہ تر قصیدہ خانی, داستان گوئی اور مفاخرت کی مجلسوں میں گزرتے تھے. جب حج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو منا میں 2 یا 3 دن کے لیے قیام پذیر ہوتے ہیں. اس میں کوئی خاص کام نہیں کرنا ہوتا, کیونکہ حج میں جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں جہاد کی تمثیل ہے, تو اس وجہ سے نمازیں بھی قصر پڑی جاتی ہیں. عرفات میں اور مزدلفہ میں تو قصر کے ساتھ نمازیں جمع کر لی جاتی ہیں, کوئی نوافل وغیرہ کا اہتمام بھی نہیں کیا جاتا, ایک رمی کرنا ہوتی ہے جس طرح کے جنگ میں اترنے والے مجاہدین کرتے ہیں. اس کے بعد لوگ بلعموم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں, لیکن کوئی خاص مشغولیت نہیں ہوتی. درمیان میں جا کے آپ طواف کر لیتے ہیں اور پہلا دن کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ مصروفیت کا ہوتا ہے, لیکن باقی ایام میں اس طرح کی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی. اس میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک موقع ہے, 2 دن کے لیے آپ ایک جگہ پہ خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مسلمان اتنی غیر معمولی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے, اس کو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش کے ہاں اور جو قبائل حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کے ہاں یہ کچھ روایت سی بن گئی تھی کہ پھر اس میں لوگ بیٹھ جاتے اور شعر و ادب کی مجلسیں گرم ہو جاتی, قصیدے پڑھتے, مختلف داستان گو داستانیں سناتے. اسی میں عربوں کا ایک خاص طریقہ تھا کہ قبائلی مفاخرت, اس کو منافرت بھی کہتے ہیں, اس کی مجلسیں منعقد ہو جاتی. یعنی ایک قبیلے کے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے قبیلے کے خصائص اور صاف اور اس کی تاریخ اور اس کے کارنامے بیان کرنا شروع کر دیے, دوسرے لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے قبیلے کے بیان کرنا شروع کر دیے. اور ظاہر ہے کہ قبائلی زندگی میں اس طرح کی داستانیں ہی در حقیقت لوگوں کے لیے فخر و مباحات کا اصل سرمایہ ہوتی ہیں. تو یہ اپنے آبا کی داستانیں, اپنے بڑوں کی داستانیں, اپنے قبیلوں کے ہیرو اور ان کی داستانیں, یہ وہاں زیادہ تر موضوع بن جاتی, یا شعر و شاعری ہوتی, ادبی مجالس ہوتی اور اس میں لوگ اپنے قصیدے پڑھتے. اور عربوں کی شاعری کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے انہیں اندازہ ہے کہ اس میں بھی کیا مضامین ہوتے ہوں گے. اچھا, پھر یہی نہیں, بعض لوگ حج جیسی عظیم عبادت کو بھی اپنے دنیوی مفادات کے حوالے سے دیکھتے تھے, اور اس موقع پر بھی اگر اللہ سے کچھ مانگتے تو اسی دنیا کے لیے مانگتے تھے. یہ ظاہر ہے کہ دعا و مناجات کا موقع بھی ہوتا ہے. آدمی خیال کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے شاعر قرار دیے گئے ایک مقام پر موجود ہوں, میں حج کی عظیم عبادت سے گزر رہا ہوں. یعنی عبادات میں جو غیر معمولی اہمیت اس کو حاصل ہے, اس کے شعور کے ساتھ ہی آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو اس موقع پر اب بھی لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, اور اس زمانے میں بھی یقیناً ہوتی ہوگی کہ بھئی اب جو کوئی دعا کرنی ہے تو کر لیں, اللہ قبول فرمائے گا. قبولیت دعا کا ایک خصوصی احساس وہاں ہوتا ہے آدمی کو. تو یہ لوگ وہاں بھی کیا مانگتے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار اس دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے اور جس امتحان میں تو نے ڈالا ہے اس امتحان سے سرخرو ہو کر جائے. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان بہت سی چیزوں کا محتاج ہے, وہ بھی مانگتا ہے, لیکن ایک اچھے صاحب ایمان کے طور پر آخرت کو بالکل فراموش کر کے, جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے کہ آخرت کو کبھی فراموش نہ کرے, یہ دنیا ہی کو مانگنے لگ جاتے. تو یا تو مفاخرت ہو رہی ہے, یا داستان گوئی ہو رہی ہے, یا قصیدے پڑھے جا رہے ہیں, اور یا اگر کوئی دعا مناجات ہو رہی ہے تو اس کا حال بھی یہ ہے کہ دنیاوی مفادات ہیں جو اصل میں زیر بحث ہیں. قرآن نے اس پر تنبیہ کی اور فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. یعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حج ان کے لیے ایک بس مشق ہے جو انہوں نے کر لی ہے, وہ آخرت میں اللہ سے کسی اجر کی توقع نہ رکھے. ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اس کے بعد جب حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو. یعنی پہلے تو منا کے یہ ایام باپ دادا کی داستانیں سنانے میں گزر جاتے تھے, ان کے قصیدے پڑھنے میں گزر جاتے تھے. تو ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ پہلے اپنے آبا کی مفاخرت کی داستانیں بیان کرتے تھے اور ان کے قصیدے پڑھتے تھے, اب جب اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ موقع اس طرح کے کاموں کا نہیں ہے, یہ اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اس کی تسبیح کرو, اس کی تحلیل کرو, اور اگر کوئی مجلس بھی منعقد کرنی ہے تو ذکر الہی کی مجلس منعقد کرو, اس لیے کہ تم اللہ کے لیے آئے ہو, اس کی صدا پر, اس کی آواز پر لبیک لبیک کہتے ہوئے آئے ہو, اور آ کر کیا ذکر چھیڑ بیٹھے ہو. تو اس کی اصلاح فرمائی اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا. فرمایا یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے, مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے, بس جو دینا ہے یہی دے دے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا. اور ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. فرمایا یہی ہے جو اپنی کمائی کا حصہ پا لیں گے, اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب, یہی ہے جو اپنی کمائی کا حصہ پا لیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی. تو اس سے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اس سے پہلے مشرکین عرب میں سے, قریش میں سے, یا وہاں کے حنیفی مسلمانوں میں سے حج اور عمرے کے لیے آتے رہے ہیں, ان میں ایسا نہیں کہ سارے کے سارے اللہ خیرے تھے, بلکہ بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو اللہ ہی کو یاد کرتے تھے, اللہ ہی سے دعائیں کرتے تھے, اور جن کی دعائیں بھی یہ ہوتی تھی کہ پروردگار دنیا میں بھی حسنات عطا فرما, آخرت میں بھی حسنات عطا فرما. اس سے مسلمان کا جو خصوصی ذوق ہونا چاہیے دنیا اور آخرت کے بارے میں, اس کو بھی واضح کر دیا. یعنی یہ بتا دیا کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ ایک امتحان کی جگہ ہے, اس میں ہم فقیر ہیں, محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے, اس میں بہت کچھ ہمیں مانگنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو ہم وہ بھی مانگتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ بھی مانگتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اس سے آگے بڑھ کر مزید یہ کہ اپنے پروردگار کے حضور میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ مالک ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کا شرف عطا. تو آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کے لیے مانگنا, آخرت کو اصل قرار دے کر دنیا کے لیے مانگنا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے. تو اس میں دونوں کا تقابل کر کے یہ بتا دیا کہ جن لوگوں کے لیے اصل دنیا بن جاتی ہے وہ تو اللہ کے یہاں کچھ نہیں پا سکیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ دنیا ہی کو اپنی طلب اور اپنی جدوجہد کا مرکز بنا لینے والوں کے لیے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں میں حسنات چاہتے ہیں, اور اس میں لفظ بھی بہت اچھا استعمال کیا ہے کہ حسنات چاہتے ہیں, یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے اچھائی مانگتے ہیں. دنیا کے اندر انسان بہت کچھ مانگتا ہے, لیکن چیزیں وہی مانگنی چاہیے کہ جو اگر ملے تو آخرت کھوٹی کرنے کا باعث نہ بن جائے. یعنی وہ دنیا میں اللہ کی نعمت بن کر ملے اور انسان ان نعمتوں کی شکر گزاری کا حق ادا کر کے ان سے بھی اپنے لیے آخرت کی حسنات حاصل کر لے. تو اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہو تو اس شان کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ مانگنا چاہیے. اب اس کے بعد ایک اور چیز کو لیا ہے. حج کے سلسلے میں ایک بدعت یہ بھی ایجاد کر لی گئی تھی کہ حج سے واپسی پر اور احرام کی حالت میں لوگ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے نہیں بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے. یعنی ایک یہ بدعت بھی تھی کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ حج کے لیے جاتے تو اب احرام باندھ لیا ہے یا حج کر کے واپس آ رہے ہیں تو پھر اپنے گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوں گے, پچھواڑے سے دیوار پھاند کر اندر آ جائیں گے. اس عجیب و غریب حرکت کا محرک غالباً یہ وہم تھا کہ جن دروازوں سے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے نکلے ہیں, پاک ہو جانے کے بعد بھی انہی سے گھروں میں داخل ہونا اب خلاف تقویٰ ہے. یعنی اس طرح کا خیال پیدا ہو گیا ہوا تھا کہ اب احرام باندھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان دروازوں سے ہم نکل گئے ہیں, اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ کہ حضور میں جا رہے ہیں اور پاک ہو گئے ہیں تو یہ موضوع نہیں رہا کہ اس میں کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو اب اسی دروازے سے دوبارہ گھر میں داخل ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس بہم کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور فرمایا کہ یہ ایک بالکل احمقانہ حرکت ہے. قرآن نے اس احمقانہ حرکت سے روکا اور فرمایا کہ یہ ہرگز کوئی نیکی کا کام نہیں ہے, اس لیے اب اس کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو, بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. تو گویا اس کی بھی اصلاح کر دی. ایک اور چیز یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں حج نے عبادت سے زیادہ ایک نیم مذہبی میلے کی صورت اختیار کر لی تھی. چنانچہ لوگ اس کے لیے ہر طرح کا اہتمام کرتے لیکن اس بات کو بہت کم اہمیت دیتے تھے کہ اس سفر میں اصل زاد راہ تقوی کا زاد راہ ہے اور وہ حج کے لیے نکلے ہیں تو اب انہیں کوئی شہوت یا نافرمانی یا لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اس عظیم عبادت کی روح کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ اس سفر کے لیے آدمی کو سب سے زیادہ اسی تقوی کے زاد راہ کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے. عام طور پر لوگ جب عبادات کے لیے جاتے ہیں تو اس عبادت کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے, مناسک ادا کرنے ہیں, یہاں بیٹھنا ہے, یہاں سے اٹھنا ہے. اس میں تو چھوٹی چھوٹی جزیات کا بڑا خیال کیا جا رہا ہوگا. نماز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ پاؤں کا انگوٹھا کس جگہ رکھا ہے, کہیں ہاتھ تو نہیں ہل رہے, آپ نے انگلیاں کس طرح پھیلائی ہوئی ہیں, سجدہ کرتے وقت انگلیاں کتنی کھلی ہونی چاہیے اور کتنی بند ہونی چاہیے, ان چیزوں کا بہت اہتمام ہوگا. لیکن یہ کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے, نماز میں خدا کی طرف رجوع ہونا چاہیے, نماز میں خدا کی یاد کا غلبہ ہونا چاہیے, نماز میں گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے, نماز میں اللہ کے حضور میں حاضری کا احساس ہونا چاہیے, یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھیں گی. یہی معاملہ حج میں ہو جاتا تھا. یعنی باقی چیزوں کا بڑا اہتمام ہے اور اس کے لیے بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور چونکہ ایک نیم مذہبی سب میلہ بن گیا ہوا تھا ان کے ہاں, تو اس میلے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ زیادہ سفر بھی لیتے تھے اور سامان لے کر بھی نکلتے تھے اور بہت کچھ سفروں کے توشہ دان بھی تیار ہوتے تھے. لیکن جو زیادہ راہ حقیقت میں اس سفر میں لے کر نکلنا چاہیے وہ ظاہر ہے کہ تقوی کا زیادہ راہ ہے. یعنی آدمی اپنے اندر سچی خدا خوفی پیدا کرے, اللہ کے حدود سے آشنا ہو کر نکلے اور اپنی تربیت کے جذبے کے ساتھ نکلے, اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو پھر اس کا زاد راہ بھی تقوی کا زاد راہ ہونا چاہیے. تو قرآن نے اس جانب توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ اگر اس عبادت کے لیے نکلے ہو تو اس میں تو حقیقت میں یہ سامان سفر ہے جو آدمی کو نکلنا چاہیے. ارشاد فرمایا ہے کہ الحج حشر معلومات, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. حج کے متعین مہینے ہیں, قرآن کا ارشاد ہے حج کے متعین مہینے ہیں, سو ان میں جو شخص بھی احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لے اسے پھر حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے, نہ خدا کی نافرمانی کی, اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے. یعنی حج کا اصل زادہ راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہوانی جذبات سے پاک کر کے نکلے, آدمی خدا کی نافرمانی اور منکرات سے اجتناب کا داعیہ لے کر نکلے, اور راستے میں ظاہر ہے کہ انسان ہے اور سفر کے دوران میں بہت سے معاملات مسائل پیش آتے ہیں, لیکن یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں تو کسی لڑائی جھگڑے کا کوئی ارتکاب نہ کرے. حج کے سفر میں قدم قدم پر آدمی کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اب تو خیر بہت سہولتیں ہو گئی ہیں, لیکن قدیم زمانے میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کن مراحل سے گزرتا ہوگا, سفر کے ساتھیوں سے کیا مسائل پیش آتے ہوں گے, وہاں لوگوں سے کیا مسائل پیش آ جاتے ہوں گے. اب بھی کوئی کمی نہیں ہوتی اس میں. اس میں پھر آدمی یہ محسوس کر کے کہ میں اللہ کے گھر کے لیے نکلا ہوں, اللہ کی عبادت کے لیے نکلا ہوں, مجھے اصلا اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ میں تو تقوی حاصل کرنے آیا ہوں, ان چیزوں کے معاملے میں اپنے نفس کو لگام دے, اور ضبط نفس جو در حقیقت انسانیت کا سب سے بڑا شرف ہے اس کو اپنے لیے ہدف اور نصب العین کی حیثیت سے اختیار کرے. تو اس کو بیان کیا کہ یہ حج کے متعین مہینے ہیں, سو ان میں جو شخص بھی احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لے پھر اسے حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے, نہ خدا کی نافرمانی کی, اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے. اور یاد رہے کہ جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے, اور حج کے اس سفر میں تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے. یعنی اس سفر میں نکلنا ہے تو جو سفر کا سامان تمہارے پاس ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ انسان اپنے جبلی تقاضوں کے تحت جو لوٹا بستر لینا ہے وہ تو لے گا ہی، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو سفر کا سامان حقیقت میں مطلوب ہے اس سفر میں وہ تقوی کا زاد راہ ہے. اور ارشاد فرمایا کہ حج کے اس سفر میں تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے. اور عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سفر میں نکلو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سفر سے واپس آؤ. اس سے آگے کی ایک چیز مزید جس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے، حج کے بارے میں اسی غفلت کا نتیجہ تھا کہ لوگ مزدلفہ پہنچتے تو وہاں تسبیح و تحلیل اور ذکر و عبادت کے بجائے بیع و شراء، تجارت اور اس طرح کے دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. یعنی حج کے لیے نکلے ہیں، اب ظاہر ہے کہ مزدلفہ میں بھی آپ کو رات گزارنی ہوتی ہے، تو انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہاں کچھ لوگ سامان بیچنے والے جو ہیں وہ بھی اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتے تھے، رات گزارنی اور تو کچھ کرنا نہیں ہے، تو وہ اپنی دکانداری وہاں شروع کر دیتے تھے. قرآن نے بتایا کہ اس میں تو کوئی مضائقہ نہیں کہ حج کے ساتھ آدمی بیع و شراء کی نوعیت کا کوئی کام کر لے. یعنی قرآن نے اس کو نہیں روکا کہ ایک آدمی حج کے سفر کے لیے نکلا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ سامان تجارت بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں اور کچھ اپنے لیے نفع بھی کما سکتا ہوں، تو یہ کوئی ممنوع بات نہیں ہے. لیکن حج کے مقامات ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے. یعنی جب آپ ان 5 دنوں کے لیے حج کر رہے ہیں، آپ عرفات میں جا رہے ہیں، آپ مزدلفہ میں قیام کر رہے ہیں، آپ منا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جگہ تجارت کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس کے آگے پیچھے کوئی آدمی اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو کرے. یہ 5 دن جو آپ نے بسر کرنے ہیں یہ تو اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور حج ہی کے مناسق کو ادا کرنے میں گزرنے چاہیے. تو اس کی بھی اصلاح کی کہ ایک چیز اگرچہ جائز ہے لیکن اپنے حدود سے آگے بڑھ رہی ہے. یعنی اگر وہ حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے، حج سے فارغ ہونے کے بعد آدمی وہاں مقیم ہے، ایک آدمی حج سے پہلے چلا گیا 10-15 دن، اس نے کوئی تجارت کر لی، کوئی مال لے گیا تھا بیچ دیا، کوئی اس طرح کا اور دنیوی کام ہے اس نے کر لیا، حج سے فارغ ہو گئے ہیں، سفر کے لیے ابھی موقع نہیں آیا، وہاں قیام پذیر ہے، کوئی اس طرح کا تجارت کا کام کر لیا ہے، تو قرآن نے کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کام کہاں ہونے چاہیے؟ مزدلفہ میں، عرفات میں، منا میں، یہ اس کی جگہ نہیں ہے. ارشاد ہوا کہ اس میں تو کوئی مضائقہ نہیں کہ حج کے ساتھ آدمی بیع و شراء کی نوعیت کا کوئی کام کر لے، لیکن حج کے مقامات ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے. علم و معرفت کی یہ جلوہ گاہیں تو صرف اللہ کی یاد کے لیے خاص رہنی چاہیے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا فزتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ حج کے اس سفر میں تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے. اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور اس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ گمراہوں میں سے تھے. اب اس گمراہی کو بھی بیان کر دیا کہ اس طرح کی عبادات میں بھی تم لوگوں نے دنیاوی کھیل تماشے تجارت کی چیزوں کو داخل کر لیا ہوا تھا. تو دنیا اور آخرت دونوں کے تقاضوں کا ایک امتزاج تو بے شک انسان کی شخصیت کا اصل حسن ہے، لیکن ہر چیز کا ایک موقع اور ہر چیز کا ایک مقام ہے. وہ اپنے موقع اور مقام پر ہو تو اچھی لگتی ہے، اور اپنے موقع اور مقام سے ہٹ جائے تو پھر وہ صحیح جگہ پر قائم نہیں رہتی. اس کے بعد قریش کی ایک اور بدعت کو لیا. قریش نے اپنے لیے یہ امتیاز قائم کر لیا تھا کہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ وہ بیت اللہ کے پروہت اور مجاور ہیں، لہذا ان کے لیے حدود حرم سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک مشیخت ہے کہ جی ہم تو چونکہ بیت اللہ کے پروہت ہیں، مجاور ہیں، متولی ہیں، اللہ نے اس گھر کا ہم کو نگہبان بنایا ہے، بجائے اس کے کہ یہ خیال کرتے کہ ہم اس گھر کے خدام ہیں، اپنے لیے گویا انہوں نے یہ امتیاز قائم کر لیا کہ ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں نکلیں گے. تو عرفات حدود حرم سے باہر ہے، مزدلفہ سے حدود حرم شروع ہوتے ہیں، تو یہ لوگ وہیں پڑاؤ کرتے اور عام لوگوں سے کہتے کہ آپ عرفات سے ہو کے آ جائیں، ہم یہی ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ توجیہ قبول نہیں کی اور حکم دیا کہ انہیں بھی عرفات میں اسی طرح حاضر ہونا چاہیے جس طرح سب لوگ ہوتے ہیں. اس بدعت کی بھی گویا اصلاح کر دی ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی قریش کے لوگوں وہی سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو، یقینا اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. یعنی اللہ کے دین میں اس طرح کے امتیازات کا کوئی سوال نہیں ہے. کسی آدمی کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس طرح کے امتیازات قائم کرے، مسجد میں، نماز میں، روزے میں اور کسی معاملے میں ایسا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جا سکتا. اور یہ بات خاص طور پر ان لوگوں کو بھی پیش نظر رکھنی چاہیے جن کو اب اللہ تعالیٰ نے حرم کی تولیت عطا فرمائی ہوئی ہے، کہ وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ حرم کی تولیت کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے وہ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کریں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عام حالات میں تو خیر سب معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو خصوصی امتیاز کا بھی باعث بنتی ہیں. حکمرانوں کے لیے حرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض خاص شخصیات کے لیے ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اندر چلے جائیں. اگر ایسا ہے اور اس طرح کی کوئی سہولت وہاں پہنچانی ہے تو قاعدے ضابطے کے مطابق پھر ہر مسلمان کو وہاں پہنچانی چاہیے، اور اگر اس کے لیے کوئی نظم قائم کرنا ہے تو وہ بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جو انصاف پر مبنی ہو، جس میں کوئی منصب کا یا مرتبے کا امتیاز شامل نہ ہو جائے. اسی طریقے سے جب منا میں جاتے ہیں یا عرفات میں جاتے ہیں تو وہاں جانے اور وہاں ٹھہرنے کے معاملے میں بھی اس طرح کا کوئی خصوصی امتیاز نہیں ہونا چاہیے، نہ لوگوں کے لیے کوئی خصوصی قیام گاہیں بننی چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ درخواست کی گئی کہ آپ کے لیے کوئی جگہ یہاں بنا دی جائے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہر آنے والے کا حق ہے اور اس کو اپنا خیمہ گاڑ لینے کی اللہ نے اجازت رکھی ہوئی ہے. تو ایسے کسی امتیاز کو وہاں بھی روا نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اعلیٰ مسلمان ہونے کی علامتی اس کو بنا لیتے ہیں کہ ہم کو تو یہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ ہم تو پانچ پانچ مرتبہ حرم کے اندر سے ہو آئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. منا میں قیام کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کے دن 13 ذوالحج تک ہیں، یا آدمی اگر 12 کو بھی واپس چلا آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. منا میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ 2 دن ٹھہریں گے بعد میں یا 3 دن ٹھہریں گے. تو اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ شدت برتنا شروع کر دی تھی، یعنی بعض لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا ہوگا کہ نہیں، تیسرے دن ٹھہرنا یہ تو بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ 2 دن بعد واپس آ جاتے ہیں. اور بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہوگا کہ نہیں، اگر آدمی 2 دن کے بعد واپس آ جاتا ہے تو اس کے حج میں گویا کوئی نقص رہ جاتا ہے، تو چونکہ اس میں 2 یا 3 دن ان کی اجازت دی گئی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں ہی صورتوں میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اصل اہمیت اس کی نہیں کہ لوگ کتنے دن ٹھہرے، بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرے خدا کی یاد میں اور اس سے ڈرتے ہوئے ٹھہرے. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَأَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور منا کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے جلدی کی اور 2 ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ہاں مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈرے، اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے. اس سلسلے کی ایک آخری چیز، یعنی جس میں قرآن نے بدعات کی اصلاح کی ہے، اس سلسلے کی بدترین چیز اریا طواف کی بدعت تھی. یعنی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ لوگ بالکل برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. بیت اللہ میں اس غرض سے لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا جس پر لوگ کپڑے اتار اتار کر رکھ دیتے تھے، یعنی باہر سے آئے اس تختے پر کپڑے اتار کے رکھ دیے، اور خیال یہ تھا کہ قریش کا کوئی لباس یا قریش کی فیاضی سے ملا ہوا کوئی لباس ہی پہن کر طواف کیا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ بدعت کیسے پیدا ہوئی ہوگی. یعنی ایک طرف تو وہی چیز کہ ہم اپنے کپڑوں کے ساتھ جن میں اور دوسرے جرائم کرتے رہتے ہیں کیسے طواف کر لیں، اور ایک قریش کی خصوصی مشیخت اس کو بھی پھیلایا گیا ہوگا، تو قریش اہتمام کرتے تھے اس کا کہ وہ طواف کے لیے لوگوں کو کپڑے دیں. پھر صرف قریش کی فیاضی ہی ان کی ستر پوشی کرتی تھی، ان کے مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو کپڑے مستعار دیتی تھی، یعنی اپنے کپڑے دے دیتے تھے کہ آپ پہن کے پھر واپس کر دیجئے گا، لیکن جو لوگ محروم رہ جاتے تھے، اب ہر ایک کو تو نہیں دے جا سکتے تھے، وہ پھر برہنہ طواف کرتے، ننگا بالکل طواف کرتے، اور اسی کو نیکی سمجھتے تھے. قرآن نے اسے ممنوع قرار دیا اور فرمایا کہ عبادت کی ہر جگہ پر آدمی کو ستر چھپا کر اور پورا لباس پہن کر جانا چاہیے. یا بنی آدم خذوا زینتکم من کل مسجد، آدم کے بیٹو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنے لباس سے آراستہ رہو. تو تو یہ گویا 12-13 چیزیں ہیں کہ جن میں قرآن مجید نے ان بدعات کی اصلاح کی ہے جو حج میں شامل کر لی گئی تھی. اس سے اس حقیقت کے طرف بھی توجہ رہنی چاہیے کہ حج اور عمرہ اسلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر شروع نہیں کیا, یہ تو اللہ کی وہ عبادت ہے جو انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے جاری تھی. سیدنا ابراہیم کے زمانے سے لوگ حج کر رہے تھے, انہی مناسک کے ساتھ کر رہے تھے. اللہ کے دین میں یہ عبادت اسی اہمیت کے ساتھ موجود تھی, لوگ اس کو جانتے اور اس کو سمجھتے تھے. البتہ چند بدعات تھی جن کا قرآن مجید نے ازالہ کیا اور ان کی اصلاح کر دی. تو جو آدمی حج کو اپنے مناسک سمیت قرآن میں جا کر ڈھونڈنا چاہے گا غلطی کرے گا, اس لیے کہ قرآن مجید حج تو ہو رہا ہے اس کو بیان نہیں کر رہا. قرآن دین کی آخری کتاب ہے, وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ حج میں خرابی کہاں ہو گئی ہے, بدعت کہاں پیدا ہو گئی ہے, اس کی اصلاح کر رہا ہے. اس طرح جو آدمی سمجھے گا وہ قرآن کا صحیح مدعا سمجھے گا. اس پر گویا یہ باب مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حج و عمرہ کا مقصد کیا ہے, اور پھر اس کے بعد باقی اب باب کا مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ تقوی ایک غیر منتقل چیز ہے, تو کیا کوئی شخص کسی کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے؟ اس کا بڑا اچھا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جب پوچھا گیا کہ بچے کے بارے میں, ایک خاتون تھی نا, انہوں نے کہا میں اس کو حج کرا دوں, آپ نے کہا ضرور کراؤ لیکن اجر تیرے لیے. تو اس وجہ سے جب آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کے لیے. البتہ کسی شخص نے کسی معذوری کی بنیاد کے اوپر, یعنی اس نے حج کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا, بہت خواہش تھی, پیسے بھی جمع کر رکھے تھے, اب نہیں جا سکتا, معذوری مجبوری ہو گئی, تو اس نے کسی کو کہا کہ جاؤ بھائی تمہیں میں حج کرا دیتا ہوں, تو امید یہ ہے کہ اس کو تو خیر اس کی نیت کا اجر ملے گا ہی, یہ صاحب جو کریں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا. تو یہ ہے اس کی حقیقت. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, ہم حج و عمرہ کے بارے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دیکھا کہ حج اور عمرے کی عبادت جس طرح رائج تھی, اس میں اصلاً اسلام نے کوئی تبدیلی نہیں کی, بلکہ بعض چیزوں کے بارے میں لوگ غلط فہمیوں کا شکار تھے, یا جس طرح عام طور پر ہوتا ہے انہوں نے اس میں کچھ بدعتیں داخل کر دی تھیں. چنانچہ ان بدعتوں کی اصلاح کی گئی, اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ حج و عمرہ کا صحیح پہلو کیا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عبادت سے مقصود کیا ہے, یعنی ایک تو یہ تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ دیکھا کہ اس عبادت کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی حمیت و حمایت میں اپنے سب سے زیادہ قیمتی اثاثے کو, یعنی اپنی جان کو اللہ کی نظر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے, اور یہ در حقیقت شیطان کے خلاف جنگ کو سمبلائز کیا گیا ہے, یعنی اس کی علامتی تصویر ہے, ایک تمثیل ہے جس سے ہم گزرتے ہیں. لیکن اس سے مقصود کیا ہے؟ مقصود کی بحث اس سے پیدا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر نماز پرستش ہے, ہم اس میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں, اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اس کی تسبیح کرتے ہیں, تحمید کرتے ہیں, یہ تو اس کی حقیقت ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ انسان خود فراموش بھی ہے اور خدا فراموش بھی ہے, تو پانچ وقت اس کو متنبع کیا جاتا رہے کہ وہ اللہ کی یاد کو قائم رکھے. تو اسی طریقے سے اس سے کیا مقصود ہے؟ میں نے یہ لکھا ہے کہ حج و عمرہ کا مقصد وہی ہے جو اس کی حقیقت ہے, یعنی یہ عبادت ہے کہ جس عبادت میں مقصد اور حقیقت یکساں ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف, اس کی توحید کا اقرار, اور اس بات کی یاد دہانی کہ اسلام قبول کر کے ہم اپنے آپ کو پروردگار کی نظر کر چکے ہیں. یعنی اصل میں اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کر دیا ہے. یہ حقیقت ہر وقت انسان پر واضح رہنی چاہیے, ایک مسلمان پر واضح رہنی چاہیے. حج کی عبادت اس کو بالکل نمایاں کر کے اس کی یاد دہانی آخری درجے میں کرا دیتی ہے. یہی وہ چیزیں ہیں یعنی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، اس کی توحید کا اقرار، اور اس بات کی یاد دہانی کہ اسلام قبول کر کے ہم اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کر چکے ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی معرفت اور دل و دماغ میں جن کے رسوخ کو قرآن نے مقامات حج کے منافع سے تعبیر کیا ہے. یعنی اصل میں حج کے مقامات پر جاتے ہیں ہم تو اس کی منفعت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ زندہ ہو جائے گا، تم اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے بیدار ہو جاؤ گے، اور تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایمان و اسلام محض ایک مذہب کو قبول کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی جان، اپنی زندگی اللہ کی نظر کر دینے کا نام ہے. چنانچہ سورہ حج کی جو آیت ابتدا میں نقل ہوئی ہے اس میں حج کے مناسک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے لیے منفعت کی جگہوں پر حاضر ہوں. یعنی اس میں منفعت کی جگہ، کس لحاظ سے منفعت کی جگہ؟ یعنی ان روحانی برکات کے لحاظ سے منفعت کی جگہ. یہ مقصد ذکر کے ان الفاظ سے نہایت خوبی کے ساتھ واضح ہوتا ہے جو اس عبادت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. جیسے نماز کے لیے ذکر سورہ فاتحہ ہے، یا ہم قرآن اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، یا اللہ کی تسبیح تحمید کے کچھ کلمات اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ ادا کرتے ہیں، تو اس عبادت میں جو ذکر مقرر کیا گیا ہے وہ ذکر اس کی حقیقت کو بہت نمایاں کرتا ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی مقصد کو نمایاں رکھنے اور ذہنوں میں پوری طرح راسخ کر دینے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. چنانچہ احرام باندھ دینے کے بعد یہ الفاظ ہر شخص کی زبان پر مسلسل جاری رہتے ہیں. یہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو الفاظ ہیں یہ دیکھیے بالکل ٹھیک اس ساری تصویر کو نمایاں کر دیتے ہیں کہ جس کے لیے ہم حج کرنے جا رہے ہیں. بندہ کیا کہتا ہے؟ میں حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. یعنی توحید کا اقرار ہے، اور پھر اس کے بعد میں حاضر ہوں، ہم تیرے لیے ہے، سب نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہی بھی تیرے ہی لیے ہے. یعنی خدائی بادشاہ ہے، وہی منعم حقیقی ہے، میں اس کا بندہ ہوں، ساری حمد کا سزاوار وہی ہے. اب اس نے مجھے بلایا ہے تو چونکہ وہ میرا مالک ہے اور تنہا وہی مالک ہے، اور اس نے مجھے آواز دی ہے تو میں اس کی حمیت اور اس کی حمایت میں شیطان کے خلاف جنگ کے لیے اپنا سب کچھ نظر کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ گویا تلبیہ کا جو ایک ذکر ہے، یا جو ایک ترانہ ہے جو حاجی کی زبان پر ہوتا ہے یا عمرہ کرنے والے کی زبان پر ہوتا ہے، تو اس میں یہ جب وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں تو گویا میں اس مارکے میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوں، جان و مال نظر کرنے کے لیے حاضر ہوں، اپنا سب کچھ پیش کر دینے کے لیے حاضر ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ جاتا ہے. حج و عمرہ کے لیے ایام کیا مقرر کیے گئے ہیں؟ عمرے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یعنی عمرے کی عبادت آپ جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اس کے لیے سفر کر کے جا سکتے ہیں، یہ پورے سال میں لوگ جب چاہیں کر سکتے ہیں. حج کے لیے البتہ 8 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک کے ایام مقرر ہیں، اور یہ انہی ایام میں ہو سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی آج یا کل کسی وقت ارادہ کرے اور جا کے حج کر لے. عمرہ تو ہر وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن مقرر کر دیے. لوگوں کو اس عبادت کے لیے چونکہ اقصائے عالم سے سرزمین عرب کے شہر مکہ پہنچنا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر کو محفوظ رکھنے کی غرض سے 4 مہینے لڑنے بھیڑنے اور جنگ و جدال کے لیے ممنوع قرار دیے. حج کے سفر کے لیے، اس غیر معمولی عبادت کے لیے لوگوں کو چونکہ جانا ہوتا ہے، اور قدیم زمانے میں لوگوں کے مابین لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، جنگ و جدال کا بازار گرم رہتا تھا، ویسا امن و امان نہیں تھا جس طرح دنیا میں اس وقت ہے. اگرچہ اب بھی لڑائی، جنگ، غارت گری، دہشت گردی ہوتی رہتی ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے. پہلے تو چھوٹے چھوٹے قبیلے راستوں میں برسرے جنگ ہوتے تھے، کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کب لوگوں کے قافلے رک جائیں اور کیا صورتحال پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لیے 4 مہینے لڑنے بھڑنے اور جنگ و جدال کے لیے ممنوع قرار دیے. یہ مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں. ان میں سے رجب کا مہینہ عمرے کے لیے اور باقی 3 حج کے لیے خاص کیے گئے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ مسلسل ہیں. رجب الگ ہے، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ عمرے کا سفر کرنا چاہیں ان کے لیے بھی ایک محفوظ مہینہ ان کو مل جائے. ان مہینوں کی یہ حرمت ہمیشہ سے قائم چلی آ رہی ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اور اپنی یہ عبادت گاہ بنائی اور اس کے لیے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تو یہ مہینے بھی مقرر کر دیے. اس معاملے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا, یعنی یہ ہمیشہ سے ایک مسلمہ روایت رہی ہے. دین ابراہیمی میں بھی سب لوگ اس سے واقف تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ میں, ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد نوشتہ الہی میں اس دن سے 12 ہی ہے جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں تو چاند کی حرکات کے ذریعے سے سال کو 12 ہی مہینوں میں تقسیم کیا ہے. چنانچہ ہمیشہ سے اللہ کی تقویم یہی ہے. اور اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ 4 مہینے حرام قرار دیے گئے ہیں. حرام قرار دیے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان میں جنگ و جدال لڑائی بڑھائی ممنوع قرار دی گئی. فرمایا ہے کہ یہی دین قیم ہے, لہذا ان میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حدود کی خلاف ورزی کرنے کی جسارت نہ کرے. اب ایک نظر ہم حج و عمرہ کے مقامات پر ڈالیں گے. یعنی جب ایک آدمی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ کیا مقامات ہیں جو خاص اس عبادت سے وابستہ کر دیے گئے ہیں. اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ حج و عمرہ کے مقامات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر قرار دیا ہے. یہ جتنے مقامات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے شاعر ہیں. چنانچہ فرمایا ہے, ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ, صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں. یہ شاعر کیا چیز ہے؟ یہ شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے علامت. یہ شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں. اصطلاح میں اس سے مراد وہ مظاہر ہیں جو کسی حقیقت کا شعور ذہنوں میں قائم رکھنے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے بطور نشان مقرر کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی چیز کو علامت قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی حقیقت ہے جس حقیقت کا شعور قائم رکھنے کے لیے یہ علامت قائم کی گئی ہے. اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حج پورا کا پورا اصل میں شیطان کے خلاف جنگ کی علامتی تمثیل ہے. یہ سب علامات ہیں. جیسے ہم اپنے جھنڈے کو ترانے کو گویا اپنے وطن کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی قومی عظمت کی علامت قرار دیتے ہیں, یوں تو وہ ایک کپڑے کا پھریرا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن اس کی ایک بڑی عظمت ہو جاتی ہے جب وہ ہمارے ان قومی جذبات کو نمایاں کرتا ہے. تو بین ہی یہی صورتحال ان شاعر کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے. ظاہر ہے کہ یہ تعظیم کوئی کیوں کرے گا, اسی لیے تو کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قراردادہ علامتیں ہیں. تو ان کا تعارف درج ذیل ہے. سب سے پہلے مواقیت. حج و عمرہ کی غرض سے آنے والوں کے لیے حدود حرم سے کچھ فاصلے پر بعض جگہیں متعین کر دی گئی ہیں جن سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جا سکتے. یعنی چاروں طرف بعض جگہوں کو متعین کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سرزمین میں آتا ہے اور وہ حج و عمرہ کے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر وہ اس جگہ سے آگے احرام باندھے بغیر نہیں جا سکتا. ان پر یعنی ان مقامات پر یا ان کے برابر کسی بھی جگہ پر پہنچ کر ضروری ہے کہ احرام باندھ دیا جائے. ظاہر ہے کہ وہ جگہ تو مقرر کر دی گئی ہیں. اب مثال کے طور پر جگہ یہ مقرر کی گئی ہے اور آدمی اس جگہ سے گزر رہا ہے تو اس کے برابر پہنچ کر وہ احرام باندھ لے گا. کچھ مقامات مقرر کر دیے گئے ہیں, وہ مختلف راستوں پر ہیں, لیکن اگر کوئی راستہ چھوڑ کر بھی جا رہا ہو تو ان کے برابر پہنچ کر اس کے لیے احرام باندھ دینا ضروری ہے. اصطلاح میں انہیں میقات کہا جاتا ہے, اسی کی جمع مواقیت ہے. ان مقامات کو اصطلاح میں میقات کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ جگہ 5 ہیں. مدینے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ, یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم, مصر و شام سے آنے والوں کے لیے جحفہ, نجد سے آنے والوں کے لیے قرن, اور مشرق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرق. یہ وہ مقامات ہیں کہ جن مقامات پر پہنچ کر یہ ضروری ہے کہ لوگ احرام باندھ لیں. دوسری چیز یا دوسری جگہ اور جو ظاہر ہے کہ اصل مقصود ہے وہ بیت الحرام ہے. جب آپ میقات سے آگے جاتے ہیں تو پھر آگے حرم کے حدود شروع ہوتے ہیں اور پھر وہاں بیت الحرام ہے. یہ وہی معبد ہے جسے قرآن میں البیت، البیت العتیق اور المسجد الحرام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اس کی عمارت کیونکہ مقام بنائی گئی ہے اس لیے اسے خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں. یہ سرزمین عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے. قرآن میں اس شہر کا نام بکہ آیا ہے جس کے معنی آباد جگہ کے ہیں. سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً 277 میٹر ہے اور یہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، بالکل پیالے کی طرح ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے مکہ غیر آباد تھا. قدیم عربوں کا ایک قبیلہ جرہم البتہ اس علاقے کا حکمران تھا اور مکے ہی کے قرب و جوار میں رہتا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے کی ایک لڑکی سیدہ بنت مزاز سے ہوئی تھی. ان کے فرزند نابت کی وفات کے بعد اس شہر کا اقتدار اسی قبیلے کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ کئی سو سال تک اس پر حکومت کرتے رہے. یعنی پہلے تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو یہاں آباد کیا تو گویا مکے پر انہی کا ایک طرح کا اقتدار تھا. یہاں جو بنی جرم رہتے تھے انہی کے ان کی شادی ہو گئی اور انہی کی ایک لڑکی جب ان کے گھر میں آ گئی تو پھر سیدنا اسماعیل کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد ان کے بیٹے نابت کے زمانے میں بھی اقتدار اسماعیلیوں کے ہاتھ میں رہا. لیکن پھر اسماعیلی یہ اقتدار قائم نہیں رکھ سکے اور آہستہ آہستہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا خاندان وہی غلبہ پاتا چلا گیا. ان کے فرزند نابت کی وفات کے بعد اس شہر کا اقتدار اسی قبیلے کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ کئی سو سال تک اس پر حکومت کرتے رہے. پھر بنو خزاعہ اور بنو بکر نے اس شہر پر قبضہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم و بیش ایک صدی پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 100 سال پہلے، خزاعہ کے سردار، بنو خزاعہ کا جو سردار اس وقت حکمران تھا حلیل بن حبشیہ، اس کی وفات ہوئی تو قصی بن کلاب نے اسے دوبارہ حاصل کیا. یہ قریش میں سے تھے اور بنی اسماعیل کی حکومت ایک مرتبہ پھر اس شہر پر قائم ہو گئی. یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس پر بنی اسماعیل یا قریش کا قبضہ رہا ہے، بلکہ یہ ان دونوں خاندانوں میں اسی طریقے سے تاریخ میں چلا آتا رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے، اب سے کم و بیش 4000 سال پہلے، جب اللہ کے حکم سے یہاں آئے تو بیت الحرام امتداد زمانہ اور سیلاب کی ستمرانیوں سے گر چکا تھا اور اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا. یہ پہلے سے اللہ کی بنائی ہوئی ایک عبادت گاہ تھی لیکن گر چکی تھی. پروردگار سے الہام پا کر انہوں نے اس کی پرانی بنیادیں دریافت کی اور اپنے فرزند اسماعیل کی مدد سے ایک بے چھت کی عمارت کھڑی کر دی. یعنی پہلے اس پر انہوں نے چھت نہیں ڈالی، بس ایک چار دیواری سی بنا دی اور اس طریقے سے گویا اس کی تعمیر ہوئی، جس تعمیر کا ذکر قرآن میں بھی ہے. ان کے مقدس ہاتھوں کی یہ تعمیر بھی گردش ایام سے محفوظ نہ رہی اور بلاخر منہدم ہو گئی. یعنی سیدنا ابراہیم نے جو عمارت بنائی تھی، چار دیواری کھڑی کی تھی، وہ بھی زمانے کی گردشوں کا مقابلہ نہیں کر سکی اور منہدم ہو گئی. اس کے بعد پہلے امالکہ نے اور پھر قبیلہ جرم نے اسے تعمیر کیا. یعنی یہ پھر پہلے امالکہ نے تعمیر کی، پھر اس کے بعد گر گئی، پھر اس کو قبیلہ جرم نے تعمیر کیا. بہت زیادہ گرنے کی وجہ یہ ہو جاتی تھی کہ یہ بالکل پیالے کی طرح ہے اس طرح، تو جب کبھی شدید بارش ہوتی اور سیلاب آتا تو یہ اس میں بہ جاتی تھی عمارت. بعض حوادث کی وجہ سے جرم کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی تو قریش نے اس کی تعمیر نو کا بندوبست کیا. یہ وہ تعمیر ہے جس کا ذکر آپ نے نصابی کتابوں میں پڑھا ہوگا، جس میں خود حضور نے ایک موقع پر ایک جھگڑا چکایا ہے. اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے، قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا ہے. قریش نے جب اس کی تعمیر نو کا بندوبست کیا تو اس وقت یہ صورت ہوئی کہ سرمایہ کم پڑ جانے کی وجہ سے یہ عمارت اصل ابراہیمی بنیادوں پر قائم نہ ہو سکی. یعنی ان کے ہاں سرمایہ کم پڑ گیا اور چونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہوا تھا کہ ہم اس میں بالکل حلال کا سرمایہ لگائیں گے، تو اس وجہ سے جب اس کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو کچھ حصے پر چھت نہیں ڈالی جا سکی. چنانچہ یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں حتیم، جس کو کہتے ہیں جو باہر ہے، تو یہ اس زمانے ہی سے باہر رہ گیا ہوا ہے. یعنی حرم کی عمارت مکمل نہیں ہے. پوری عمارت کی اگر آپ، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، اگر اس طریقے سے ہوتی تو اس میں یہ تین زاویے تو قائمہ ہوتے اور اس طرح پھر ایک زاویہ گول تھا، جیسے آپ محراب بناتے ہیں. سیدنا ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت کی اصل صورت یہ تھی. قریش نے جب اس کو تعمیر کیا تو پوری نہیں بنا سکے، تو انہوں نے گویا دیوار یہاں سے اٹھا دی،
تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایک گول دائرہ باہر لگایا ہوا ہوتا ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. یعنی اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ یا اللہ کا گھر بنایا تھا یا جو عبادت گاہ بنائی تھی، اس کی پوری عمارت یہ تھی. اس سے یہ جو تاریخ ہمارے سامنے اس کی آتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل عمارت کی بنیادیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی موجود تھی. امتداد زمانہ سے یہ عمارت جب گر گئی اور انہوں نے سیدنا اسماعیل کو یہاں آ کے آباد کیا تو وہ گویا اس کے خادم قرار پائے. یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس گھر کے اب خادم ہوں گے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے ان کی نظر مانگی تھی. جو خواب دکھایا گیا تھا وہ بھی اصل میں تعبیر کا محتاج تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو آپ ہماری نظر کر دیں تاکہ یہ ہمارے گھر کا مجاور اور ہمارے گھر کا متولی بن کر، اس کا خادم بن کر زندگی بسر کرے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو آباد کیا، اور یہ بات بھی قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ اس وقت کوئی 12-13 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے، قربانی کے بعد وہ مرحلہ آیا ہے کہ جب ان کو اور ان کی والدہ کو وہاں آباد کیا گیا ہے. اس میں یہ جو عام قصہ مشہور ہو گیا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو ابراہیم علیہ السلام نے بے یار و مددگار وہاں چھوڑ دیا، یہ یہود کا پھیلایا ہوا قصہ ہے، قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے. تو جب اس موقع کے اوپر ان کو آباد کیا گیا تو تب انہوں نے پھر عمارت بھی بنائی، اور عمارت جب اس وقت بنائی گئی تو سیدنا ابراہیم نے پوری عمارت بنائی ہے. یعنی اس وقت یہ عمارت مقاب نہیں بنی پھر، یعنی اس کے یہ دو زاویے اس طرح سے گئے اور پھر آگے سے محراب کی طرح اس کو گول کر دیا گیا. یہ ابراہیمی تعمیر ہے، اس طرح اس کو بنایا گیا تھا. تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ پھر مختلف ادوار میں یہ امتداد زمانہ کا شکار ہوتی رہی. بہت سے جو مورخین ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی 13-14 مرتبہ یہ عمارت گری ہے، یعنی سیلاب کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے، یا کسی اور صورت میں یہ ختم ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا اور یہ عمارت اٹھا دی جاتی. تو اس طریقے سے یہ وقتاً فوقتاً گرتی رہی، بنتی رہی. اور چونکہ بنی اسماعیل یا قریشی کا اقتدار یہاں نہیں رہا، بلکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت کے بعد ان کی ننہال کا اقتدار قائم ہو گیا، یعنی ان کی والدہ بنی جرم میں سے تھیں تو ان کا اقتدار قائم ہو گیا. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ پھر سیدنا اسماعیل پر ایمان لائے ہوئے تھے، مسلمان ہی تھے، وہ اس کے متولی رہے اور اس کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے. پھر امالکہ نے اس کو بنایا، قبیلہ جرم نے بھی اس کو تعمیر کیا. تو کئی مرتبہ یہ گری، کئی مرتبہ تعمیر ہوئی، اور پھر قریش نے اس کو اس وقت تعمیر کیا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ بہرحال اس وقت کافی عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے. تو اس کو حضور نے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قریش کے سرداروں نے عمارت کھڑی کر لی اور اس کے بعد ان میں جھگڑا ہو گیا کہ اب اس میں حجر اسود کو کون نصب کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ جو کل صبح سب سے پہلے آئے گا وہی اس کو نصب کر دے گا. تو حضور تشریف لے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. تو پھر آپ نے چادر میں رکھ کے سب سے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لیں، اور بعد میں جا کے آپ نے اس کو نصب کر دیا. تو یہ اس موقع پر ہوا. لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ سرمایہ کم پڑ گیا تھا تو اس وجہ سے اصل ابراہیمی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکی. یعنی انہوں نے پھر یہ کیا کہ کچھ حصہ اس کا چھوڑ دیا، اور یوں سمجھے کہ وہ گولائی چھوڑ دی جو عمارت کی تھی، اور عمارت اب مقاب ہو گئی، یعنی چوکور عمارت بنا دی گئی اور وہ حصہ چھوڑ دیا گیا. اس کی حکمت کیا ہے، کیوں چھوٹ گیا، بعد میں بھی مکمل کیوں نہیں کیا گیا، اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. لیکن سرمایہ کم پڑ جانے کی وجہ سے عمارت اصل ابراہیمی بنیادوں پر قائم نہ ہو سکی. یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پیش آیا، یعنی حضور کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. چنانچہ آپ بھی تعمیر کے اس کام میں شریک رہے، بلکہ مورخین کا بیان ہے کہ حجر اسود کے دوبارہ نصب کرنے کا قضیہ آپ ہی کے حسن تدبیر سے طے ہوا. روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدہ عائشہ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ قریش کی تالیف قلب ملحوظ نہ ہوتی تو اس کا جو عمارت حصہ عمارت سے باہر رہ گیا ہے اور حتیم کہلاتا ہے، آپ اسے عمارت میں شامل کر کے بیت اللہ کو اس کی اصل ابراہیمی بنیادوں پر استوار کر دیتے. یعنی ایک موقع پر، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً آخری حجی کا موقع ہے، بخاری میں بھی یہ روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے قریش کی عمارت کو چھیڑا تو کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو خام خواہ ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا، ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں عمارت کو مکمل کر دیتا. یعنی حضور نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مزید بھی آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کا دروازہ دونوں جانب نکال دیا جاتا اور دہلیز بھی نیچے کر دی جاتی. ابھی آپ دیکھیے تو جو قریش کی بنائی ہوئی عمارت ہے, چونکہ بالکل اسی طرح وہ چل رہی ہے عمارت, اس کے بعد بھی جب تعمیر کیا گیا تو اس کو نہیں چھیڑا گیا, وہ آگے بھی معلوم ہوگا کہ پھر بعد کے زمانوں میں اس عمارت کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس میں دروازہ اونچا ہے, روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی کہ قریش یہ سمجھتے تھے کہ اگر دروازہ ہم نے نیچے رکھ دیا تو جس کا جی چاہے گا داخل ہو جائے گا, تو ہماری اجارہ داری کو نقصان پہنچے گا. تو دروازہ اونچا ہے تو پھر اس کے بعد سیڑھی لگائی جاتی تھی اور ان کی اجازت ہی سے لوگ اس میں داخل ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ دروازہ نیچے کر دوں, دروازہ دوسری جانب بھی نکال دیں تاکہ لوگ ادھر سے جائیں اور اندر سے ہو کر یہ سعادت بھی حاصل کر لیں, یعنی یہ صرف پھر کارکنان قضاء و قدر ہی کے ذمے نہ رہے بلکہ عام آدمی کو بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ عمارت پوری کر دوں میں, لیکن آپ نے اس کو روبہ عمل نہیں کیا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روبہ عمل نہیں کیا تو ظاہر بات ہے کہ قرینہ قیاس یہی چیز ہے کہ حضور کو اس کا اذن بھی نہیں دیا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی بات پسندیدہ قرار دے دی گئی, ورنہ تو پہلا حکم یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس عمارت کو اس طریقے سے کر دیا جائے. اس میں بڑا خیر ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر دروازہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانب نکال دیا جاتا تو پھر اب تو کوئی 200-400 شیطان کو کنکر مارتے ہوئے مرتے ہیں, پھر ہزاروں مرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس 2-3 فٹ کے دروازے سے ہر آدمی نکلنے کی جانے کی کوشش کرتا, آسان نہ ہوتا پھر اس کو. اور جس طریقے سے اب لوگوں کی وہاں پہ جانے کا معاملہ ہو رہا ہے تو بڑے حادثے ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں. کس کے لیے کھولا جائے, کس کے لیے نہ کھولا جائے, سب کے لیے اگر کھول دیا گیا ہے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اب آپ نظم ضبط سے اندر لے جا سکتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ نظم ضبط قائم نہیں کیا جاتا اور بعض لوگوں کو خصوصی طور پر نواز دیا جاتا ہے, لیکن اس میں کم سے کم لوگوں کے لیے خیر موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں جن کو وہاں جانا ہے, ہر ایک کے لیے یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ہر وقت حرم کا دروازہ کھول دیں. اگر لوگوں کو آپ کسی قاعدے میں انصاف کے ساتھ بھی لے جائیں تو 5-5, 10-10 لوگوں کو لے کے جائیں گے اور ہو سکتا ہے مہینوں لگ جائیں. تو لوگ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حرم کے اندر بیٹھے, تو حرم کا اندر باہر ہے, یعنی ایک حصہ چھوڑ دیا گیا ہے جس میں آپ حتیم میں جب جاتے ہیں تو اصل میں آپ حرم کے اندر ہوتے ہیں. حرم کی اصل چار دیواری جو ہے وہ اس گولائی کے ساتھ ہے, تو ایک حصہ پورا کھلا ہے, اس میں جس کا جی چاہے جا کے بیٹھے. تو اس طریقے سے وہ لوگوں کے لیے ایک سہولت باقی رہنے دی گئی ہے. تو میرا قیاس یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو یہ مسالے فوت ہو جاتے. تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہوتا ہے خاموشی اختیار کر لی. لیکن چونکہ اب اس مصلحت کا آپ نے اظہار بھی نہیں کیا, سیدہ عائشہ کے سامنے یہ بات بیان کر دی. سیدہ ہی کے خاندان میں سے ہیں عبداللہ بن زبیر, یعنی وہ سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں. جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو پھر ایک بڑا واقعہ اس عمارت کے ساتھ ہوا, جس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے. اس وقت تک صرف یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ عمارت اللہ تعالیٰ کے اذن سے قائم کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے میں جو عمومی قانون ہے اسی کو ملحوظ رکھا ہے, یعنی بارشوں سے سیلاب سے یہ گرتی بھی رہی ہے, بنتی بھی رہی ہے, تعمیر بھی ہوتی رہی ہے, اور اس وقت ہمارے پاس جس صورت میں یہ موجود ہے یہ کم و بیش وہی تعمیر ہے جو قریش کی تعمیر ہے. بعد میں کیا معاملات ہوئے, یعنی اس لحاظ سے یہ قریش کی تعمیر نہیں ہے کہ وہ عمارت بنی ہوئی ہے, بلکہ اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے جس طرح اس کو قریش نے بنایا تھا. تو اس کا ہم انشاءاللہ العزیز آگے مزید تاریخی مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.
حج کے حوالے سے ہی میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ جب حجاج کرام واپس آتے ہیں تو وہ عام طور پر اپنے عزیز و اقربا کے لیے کھجوروں کا تحفہ اور آب زمزم لے کر آتے ہیں عقیدت کے حوالے سے. آب زمزم کو کیا ہمارے ہاں دینی حیثیت سے ایک منطقی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو کیا اس کی دینی حیثیت یا کوئی شرعی حیثیت ایسی بنتی ہے جس عقیدت و احترام سے ہمارے ہاں اس کو رائج کر دیا گیا ہے, یا واقعی اس پانی کے اندر شفا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت جو عام پانیوں میں نہیں ہے اور وہ استعمال کیا جاتا ہے, اس سلسلے میں بتا دیجئے.
زمزم کے پانی کو کوئی مناسک حج میں تو شامل نہیں کیا گیا اور نہ اس طرح کی کوئی دینی حیثیت اس کو دی گئی ہے, نہ شاعر اللہ میں اس کو شامل کیا گیا ہے، لیکن وہ بحر الحرم کے صحن میں ایک چشمہ ہے جس سے پانی نکلتا ہے، اور اس لحاظ سے ہر مسلمان اپنے اندر فطری جذبات اس کے لیے رکھتا ہے، اور حرم کا اگر کوئی خدائی تحفہ ہو سکتا ہے تو وہ پانی ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک مسلمان جس طریقے سے وہ پانی پیتے ہیں، اور جیسے حضور نے بھی پیا، اور جس طرح سے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا وہاں، اور خود حضور کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا، اور جس طرح پھر اس کو لے کے لوگ مختلف اپنے عزیزوں کو تحفہ دیتے ہیں، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کے گھر کی طرف منسوب ہے، اور ہر مسلمان ایک غیر معمولی محبت اور عقیدت اللہ کے گھر کے ساتھ رکھتا ہے، تو بس اس کو اس حد میں اگر رکھا جائے، اور الحمدللہ اسی حد میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آب زمزم کی پوجا ہونے لگ گئی ہے یا کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، ایسا ہوتا تو ہم ضرور اس کی مذمت کرتے۔ تو جس حدود کے اندر مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو میں دینی لحاظ سے کوئی غلط چیز نہیں سمجھتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے اس سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی اس لحاظ سے اہمیت دی ہے اس کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں گویا اللہ تعالیٰ کا جاری کردہ ایک چشمہ ہے۔
کعبے کی جو قدیم عمارت ہے اس کی تین دیواریں سیدھی ہیں اور ایک دیوار جو ہے وہ نصف دائرے کی شکل میں ہے، یہ جو ایک شکل ہمارے سامنے آتی ہے اس کی کیا کوئی سمبولک سگنیفیکنس بھی ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ اندر نماز پڑھنے کے لیے محراب بنائی گئی ہے، جیسے ہم اب مسجدوں میں بناتے ہیں، ایک سمت کو متعین کر دیا گیا کہ اگر اندر نماز پڑھی جائے تو پھر یہ سمت ہو جائے۔ اصل میں تو ایک معبد ہے نا، عبادت گاہ ہے۔ قربانی کرنے کے تین دن ہیں یا چار دن، کیونکہ حدیث میں ہے کہ تشریق کے دن قربانی کے دن ہوتے ہیں، ایام تشریق تو چار ہیں، بس جی جو ایام تشریق ہے وہی قربانی کے دن ہے، باقی گن آپ لیجئے، چار بنتے ہیں تو چار ہیں، تین بنتے ہیں تو تین ہیں۔ یعنی منا میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ تم دو دن بھی ٹھہر سکتے ہو اور تین دن بھی، تو یہ دو دن اور تین دن ظاہر ہے کہ یوم النہر کے بعد ہیں، تو ایک تو قربانی کا دن ہو گیا، اس کے بعد دو دن مزید شامل کیجئے تو تین دن ہو گئے، تیسرا دن شامل کیجئے تو چار دن ہو گئے، یہ سارے دن جو ہے ان میں قربانی ہو سکتی ہے۔ حج میں بال کتروانا کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ یہ جو بائبل سے معلوم ہوتا ہے، میں نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے یہاں جب اس کو پڑھایا ہے، کہ جس وقت کسی کو نظر کیا جاتا تھا تو اس کے بال نہیں اتارے جاتے تھے نظر کے دنوں میں، اور جب نظر پوری ہو جاتی تھی تب اس کے بال اتارے جاتے تھے، اسی روایت کو قائم رکھا گیا ہے۔ گویا خدا کی غلامی میں اور اس کی نظر کر دینے کے لیے یہ ایک علامت ہے۔